الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید میں ساتویں آیت زیر بحث تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اس نے مقرر کر رکھا ہے. میں اس کی بعض تفصیلات پچھلی نشست عرض کر چکا ہوں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت میں جو ہدایت عنایت فرمائی ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے. یہ ہدایت ہر انسان اپنے اندر اپنی پیدائش کے وقت ہی سے لے کر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی قدر افزائی دیکھتا ہے تو بندے پر اپنی سکینت نازل کرتا ہے، اس کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی اس پر سکینت نازل کریں. لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف بندہ اس ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اپنے آپ کو بتدریج گریز و فرار پر آمادہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ ضد، ہٹ دھرمی اور عناد پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے وہ ذرائع ہی ختم کر دیتا ہے جن سے ہدایت اندر پہنچتی ہے. یعنی نبیوں کی تذکیر، صالحین کی دعوت جہاں سے جاتی ہے وہ ذرائع ہی ختم کر دیے جاتے ہیں. یہاں ان ذرائع کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں مانیں گے. یہ جو فیصلہ کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اب مسئلہ انانیت کا ہے. ہم نے جب طے کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے تو اب نہیں مانیں گے. جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو پھر اس پر فرمایا تھا کہ اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ اللہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سزا کے لیے کیا کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یعنی دلوں پر، کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں، یعنی کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل غور کرتے ہیں، یہ ذرائع کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر جو ہدایت موجود ہے اس ہدایت کو باہر کی تذکیر سے متعلق کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام آئیں گے، صالحین میں سے کوئی دعوت کے لیے اٹھے گا، اللہ کا پیغام کہیں سے پہنچے گا، تو انہی ذرائع سے انسان کے اندر داخل ہوگا. اور پھر جو علم اندر موجود ہے، یا وہ اس کی تکذیب کرے گا یا اس کی تصدیق کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ علم لازماً اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن انسان جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو نہ کچھ سننا ہے، نہ کچھ دیکھنا ہے، نہ کسی بات پر غور کرنا ہے، تو پھر وہ اس سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ایمان و ہدایت کی دعوت اس کے دل و دماغ اور اس کی آنکھوں اور کانوں ہی کے راستے سے داخل ہوتی ہے. یعنی ایک تو ایمان و ہدایت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کر دیا ہے. میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے پاس اصلی اور حقیقی علم وہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتا ہے. ہمارے حواس کے ذریعے سے جو چیزیں اندر جاتی ہیں، وہ علم اس سے متعلق ہوتا ہے تو ہمارا علم وجود میں آتا ہے. یعنی ان کے باہمی ربط ہی سے حقیقت میں علم کی پیدائش ہوتی ہے، علم وجود پذیر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے، وہ اخذ و استنباط کی صلاحیت ہے، یعنی جو چیزیں اس طرح بدی ہی علم کی حیثیت سے ہمارے پاس آ موجود ہوتی ہیں، پھر ہم قیاسات کے ذریعے سے آگے استنباط کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم استنباطی علم کہتے ہیں، یہی در حقیقت انسان کا اصلی شرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وہ لے کر آیا ہے اگر اس کا بالکل درست استعمال کرے تو پھر استنباط کی بنیاد بھی درست ہوتی ہے، استنباط کے قواعد و ضوابط میں بالعموم غلطی نہیں ہوتی۔ ارسطو نے منطق کے جو قواعد و ضوابط ترتیب دیے تھے وہ اسی طرح ہیں کہ جس طرح شاعری میں عروض کے قواعد و ضوابط ہیں، یعنی آپ اس کا ایک فطری شعور بھی رکھتے ہیں، اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا صغرا کبرا درست ہو جائے گا، لیکن وہ بنیادی مقدمات جن سے یہ صغرا کبرا ترتیب پانا ہے وہ آپ کے بدیہی علم پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ علم جو انسان کے اندر بدیت ہے۔ تو انسان کے اندر جو علم بدیت ہے اسی کو بیدار کرنے کے لیے، اسی کا احساس دلانے کے لیے، اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تذکیر کرتے ہیں، اور میں یہ بات بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین سے متعلق جو علم اندر موجود ہے وہ دو نکات پر مبنی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اس کی توحید کے اقرار کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کے لیے ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، تنہا معبود، تنہا خالق، تنہا مالک، اس کا شعور موجود ہے، اس کو باہر کی تذکیر نام دیتی ہے، عنوان دیتی ہے، اس کو بیدار کرتی ہے، اس کو ایک متعین تصور دیتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی، اور دوسرے خیر و شر کا شعور۔ پہلی چیز کو سورہ اعراف میں بیان کیا جب یہ فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ الستُ بربکم، اور تم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً ہم بندے ہیں اور آپ ہمارے پروردگار ہیں، اور دوسری کو وہاں بیان کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جب نفس کا تصفیہ کر لیا، نفس کو نکسک سے درست کر کے سنوار کر انسان کی شخصیت کی تکمیل کر دی، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہم نے اس میں اس فجور و تقویٰ کو بھی الہام کیا، یعنی حدود آشنائی اور حدود سے گریز، خدا کی فرما برداری، صحیح اخلاقی حدود کے مطابق زندگی اور اس سے گریز و فرار، دونوں کا شعور دے دیا۔ یہ خیر و شر کا شعور ہے جو انسان لے کر آیا ہے۔ دین کے معاملے میں یہ دو چیزیں تو اندر موجود ہیں، اب ان دو چیزوں کی بنیاد پر جو کچھ دین کا پورا ڈھانچہ ترتیب پانا ہے، انبیاء علیہ السلام جب وہ دینے کے لیے آتے ہیں تو پہلے انہی دونوں چیزوں کو بیدار کرتے ہیں، ان کی تذکیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان پر بنا رکھ کے آگے انسان کے اندر جو اخذ و استنباط کی صلاحیت ہے اس کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر پورے دین کا ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں ایمانیات بھی ہیں، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت بھی ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ایمان و ہدایت کی دعوت اس کے دل و دماغ اور اس کی آنکھوں اور کانوں ہی کے راستے سے داخل ہوتی ہے، یعنی اب سوال یہ ہے کہ جو علم اندر ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے باہر سے جو دعوت آئے گی، جو تذکیر کی جائے گی، وہ اندر جائے گی کیسے؟ اس کے لیے یہ ذرائع ہے، یعنی کوئی بولے گا تو سننے کے لیے کان چاہیے، کوئی کچھ دکھائے گا تو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، کسی چیز پر غور و فکر کے لیے آمادہ کرے گا تو دل و دماغ کو بیدار ہونا چاہیے، تو یہی ذرائع ہے۔ وہ اگر انفس و آفاق کی نشانیوں پر بصیرت کی نگاہ ڈالے، یعنی اب انسان کو کیا کرنا چاہیے، اندر جو علم ہے وہ چونکہ اجمالی ہے، وہ بنیادی تصورات کی صورت میں ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، وہ کسی خاص سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، تو اس کو یہ سانچہ عطا کرنے کے لیے باہر دیکھنا ہوگا، اس میں کیا ہیں انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، ان کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان پر غور کرے، خدا کے کلام اور دعوت حق کے علمبرداروں کی باتیں سراپا گوش ہو کر سنیں۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ انفس و آفاق کی نشانیوں سے اگر آدمی نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ان پر وہ بصیرت کی نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کچھ اس کے گرد و پیش میں بکھرا ہوا ہے اس کے لیے وہ غور کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو ادنا چیزوں میں منہمک کر رکھا ہے، اس کے انہماک کی دنیا ہی بالکل دوسری ہے، تو پھر کدھر سے دعوت داخل ہوگی اور کدھر سے تذکیر کی جائے گی اور کدھر سے حقائق کا شعور اس کو دیا جائے گا؟ یہ چیزیں ہیں جن پر وہ غور کرے، پھر خدا کا کلام آتا ہے، یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ وہ انہی بنیادی حقائق کی تذکیر ہے. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی یہی ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کی تذکیر کرتی ہیں. دعوت حق کے علمبردار کھڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں غور کے ساتھ سنیں. اگر یہ سب چیزیں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو ہدایت ملتی ہے اور انہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیں. یعنی اوپر جو چیزیں گنوائی گئی ہیں، انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، خدا کا کلام ہے، دعوت حق کے علمبرداروں کی باتیں ہیں، اگر آدمی انہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے انکار کر دے تو گمراہی اور ضلالت کی بھول بھلیاں اس کا مقدر ٹھہرتی. اس کے بعد پھر اس کو صحیح راستے پر لانا ممکن نہیں رہتا. اس کے سامنے پھر ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایمان و ہدایت کی راہ پھر اس کے لیے ہرگز نہیں کھل سکتی. یہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے اوپر واضح کیا ہے. چنانچہ یہ خیال نہ کیجئے کہ قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پیدائشی کے وقت سے مہر لگا دی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو علم دے کر بھیجا، اپنی ہدایت ان کے اندر ودیت کی، الہام کی، اس کے بعد ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ اب اللہ کا پیغمبر آئے اور وہ آ کر ان کو تذکیر کرے، دعوت دے. یہ سارا اہتمام کیا، لیکن جب انہوں نے پہلی ہدایت کی بھی قدر نہیں کی اور دوسری ہدایت کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا، یعنی جو تذکیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے ہوئی اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس کو نہیں سننا، ہمیں اس پر نہیں غور کرنا، ہمیں اس کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور یہ سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو ضد، ہٹ دھرمی اور انعاد کے ساتھ حق کی دعوت پر غور کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور انہی لوگوں میں، یعنی لوگوں کا ایک زمرہ بیان کر دیا ہے. اس زمرے کا ایک گروہ وہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے بیان ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ اس پر اصرار نہ کریں کہ ہمیں خدا کو دکھائیے، آخرت کو دکھائیے، جنت اور دوزخ کو دکھائیے، اس کے بعد ہم مانیں گے. ان کے سامنے جب دلائل کے ساتھ یہ سب چیزیں آ گئیں تو انہوں نے بن دیکھے مان لیا، یعنی دیکھنے پہ اصرار نہیں کیا، اور پھر ان کے کچھ اوصاف گنوائے گئے. تو ایک وہ گروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہیں اور پھر ان کو ماننے والے. دوسری جانب ایک سامنے مخاطبین کا گروہ ہے جو منکرین کا گروہ ہے. ان منکرین کے گروہ میں سے ایک زمرے کا ذکر اوپر ہو گیا، تو انہی کے زمرے میں سے اور انہی لوگوں میں، یعنی الناس پر الف لام عہد کا ہے اور اس میں اشارہ در حقیقت انہی لوگوں کی طرف کیا گیا ہے، اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں. یعنی یہ اب منافقین کا گروہ ہے. یہ کس طرح کے منافقین ہیں اس کی ہم توضیح کرتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حالے کہ وہ اصلا ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. یعنی یہاں جو یہ فرمایا وما هم بمؤمنین، تو ظاہر ہے کہ جب آپ پیچھے یہ کہیں گے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے تو پھر آگے کی نفی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے ہوگی. اس لیے میں نے ترجمے میں اس لفظ کو داخل کیا ہے، درا حالے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. تو پہلی چیز تو یہ کہ انہی لوگوں میں سے کیا مراد ہے، یعنی انہی منکرین میں. منکرین کا ایک زمرہ، ایک مومنین کا زمرہ ہے، ایک منکرین کا زمرہ ہے. اس میں سے ایک گروہ کا ذکر اوپر ہو گیا، آپ فرمایا انہی منکرین میں کون ہیں، وہ منافقین بھی ہیں. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے مراد وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں. یعنی ایک تو یہود ہیں مدینہ میں، اب وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب بن گئے ہیں، اور یہیں سے آپ کے مخاطبین کے دوسرے گروہ پر اتمام حجت شروع ہوتا ہے. میں اپنے بہت سے لیکچرز میں بھی اور جہاں جہاں میں نے دین کو پڑھانے کی کوشش کی ہے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی حیثیت ہے کہ آپ نے تین گروہوں پر اللہ کی حجت تمام کی ہے، یعنی پہلے مشرکین عرب پر جو آپ کی قوم تھی، اس کے بعد یہود و نصارہ پر جن سے یثرب میں آ کے سابقہ پیش آیا، یہ اہل کتاب ہیں، نصارہ انہی کے توابع کی حیثیت رکھتے ہیں، اصلاً یہود ہیں وہ جو تورات کے ماننے والے ہیں، زبور کے ماننے والے ہیں، جن کی طرف انبیاء کے صحائف آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور پھر وہ بنی اسرائیل کی حیثیت سے کم و بیش 2,500 سال تک خدا کی دعوت کے ایک منتخب گروہ کی حیثیت سے دنیا میں رہے، تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری زمانے میں، یعنی دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال پہلے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی سلطنتوں کو بھی مخاطب کر لیا، ان کو خطوط لکھے اور ان کو بھی دعوت دے دی۔ تو اللہ کا رسول جب کسی کو دعوت دے دیتا ہے، یعنی اس میں اور میرے آپ کے دعوت دینے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے، اللہ کا رسول جب کسی کو دعوت دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آ کے یہود کو دعوت دی۔ اب یہ منافقین یہود، اوپر جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ منکرین ہیں، وہ یہود میں سے بھی ہیں اور اوس و خزرج میں سے بھی ہیں۔ اب یہ منافقین ہیں، یہ بھی یہود میں سے بھی ہیں اور اوس و خزرج میں جو لوگ ان کے ساتھی ہیں، یعنی اوس و خزرج کے قبائل اصلاً مشرکین کے قبائل ہیں، یہ مشرکین عربی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بھی اب یہاں دو گروہ بن گئے ہیں، ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھتی ہے تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، انابت کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو اب قبول کرنا ہے، تو پھر اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کر لیتے ہیں۔ ایک گروہ ہمیشہ سے جب دعوت حق اٹھتی ہے انہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ پیغمبر کے ذریعے سے اٹھی ہے تو پھر کوئی تردد ہو بھی نہیں سکتا، جب ایک بار آپ یکسو ہو گئے تو ہو گئے، اور اگر وہ دعوت کسی دائی حق کے ذریعے سے اٹھی ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ اصول اور مبادی کے حد تک یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، کچھ فروع میں اختلاف رہتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ باقی رہے، لیکن اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہی ایک راستہ ہے جس سے دین پر غور کیا جا سکتا ہے یا دین کے مطابق زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس صورتحال کو یہاں بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ وہ دعوت حق اٹھی انہوں نے مان لیا، دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نہیں ماننا، اور تیسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جو کچھ ہم پہلے مانتے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے اور ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے۔ اس کو سمجھوتے کی خواہش سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے یعنی اسلام کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے، ان کی مخالفت مصلحت اندیشی اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، یعنی تھے تو مخالف، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ محسوس کرتے تھے کہ کھلی مخالفت کرنا بھی موضوع نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے، کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں بات بھی رہ جائے، کوئی برے نتائج بھی بھگتنا نہ پڑے اور معاملہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ اپنے زعما کے طریقے پر وہ اسلام کے مقابلے میں مجرد انکار اور ضد کی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا، اب اس دعوت کے ساتھ کچھ مصالحت کر کے ہی جینا پڑے گا، اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے، اوس و خزرج کے رؤسائے قبائل اس پر ایمان لے آئے ہیں، مدینہ میں اس دعوت کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کی دعوت دے دی ہے، آپ ان کی دعوت پر تشریف لے آئے ہیں، تو اس سے در حقیقت یثرب کے زمین و آسمان تبدیل ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب اگر ہم کھلی مخالفت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے زعما کر رہے تھے، ہم اگر ضد اور انعاد کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، تو اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ مرحلہ آ جاتا ہے، کسی بھی دعوت حق پہ آ جاتا ہے، یعنی جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انکار کیا جائے، اب کچھ نہ کچھ ساتھ مل کر چلنے یا کچھ نباہ کر لینے کی صورت اختیار کرنی چاہیے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجرد انکار اور ضد کی پالیسی اب صحیح نہیں ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے. اس کے برعکس ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام سے موافقت پیدا کی جا سکتی ہے کی جائے. مصالحت اسی طریقے سے ہوگی کہ آپ اپنی جگہ قائم بھی رہیں گے اور پھر کوئی ایک دوسرے کے لیے جگہ تلاش بھی کر لیں گے. یعنی ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایسا اصولی اختلاف ہے کہ جس میں اب مصالحت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ مان لیتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کو بھی ایک حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے. یعنی یہ تو وہ چیز تھی کہ جس کو وہ مانتے ہی تھے. اب بھی اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو اللہ اور یوم آخر پر تو ایمان رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے. چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے چاہتے. یعنی اب مسئلہ کیا پیدا ہو گیا تھا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان کے ساتھ اب ایک پیغمبر کو ماننے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ جس اللہ کو مانتے ہو اس نے اپنا نبی بھیج دیا ہے، اس نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اللہ کو ماننے کا ایک تقاضا سامنے آ گیا ہے. وہ اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، اپنے اس ایمان کو پیش کرتے. اس کو بیان کیا میں یقول و آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آیا ہے، یعنی پیغمبر کی اطلاع نہیں ہوئی، پیغمبر سے واقفیت نہیں ہوئی، پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، تو ٹھیک ہے آپ اللہ کو مانیے، قیامت کے دن کو مانیے اور اچھے عمل کی بنیاد پر جواب دہی کی تیاری کیجئے. لیکن اللہ کا پیغمبر آپ کے سامنے آ گیا، دعوت پیش کر دی گئی، پیغام پہنچ گیا، تو اب تو اللہ کو ماننا بھی اس پیغمبر کو ماننا ہے، آخرت کو بھی اسی صورت میں ماننا ہے جس صورت میں وہ پیغمبر فرمائے گا کہ مانا جائے گا. اللہ کی طرف سے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ کا سفیر آ گیا ہے. یہ صورتحال ہے جس سے وہ دوچار ہو گئے تھے، اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے بے شک پیغمبر مانے، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں. یعنی گویا مصالحت کی تجویز یہ تھی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مان لیا ہم نے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یہ چونکہ اوس و خزرج میں بھی تھے تو یہ اپنے حلیفوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہود سے اصرار نہ کیا جائے. ان کی مذہبی حیثیت پہلے سے مسلم ہے، وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، وہ کتابوں کے ماننے والے ہیں، تو آپ یہ اصرار نہ کیجئے کہ جو دین کی دعوت اب آپ لے کے آئے ہیں یا جو شریعت اب آپ پیش کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ماننی چاہیے. جو بنیادی دین کی دعوت ہے اس میں اشتراک ہے، یعنی اللہ کو مانیے، قیامت کے دن کو مانیے اور اچھا عمل کیجئے. تو یہ چیز تھی وہ پیش کرتے تھے. غور کیجئے تو اس کے اندر ہے ایک بات کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکتی تھی. ہمیں بھی ہندوستان میں یہ سابقہ پیش آیا کہ جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو اصرار کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اب صرف محمد الرسول اللہ ہی کے پاس حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ان کی کتاب کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ اصرار ٹھیک نہیں ہے. حق تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، وہ راستے اس سے پہلے بہت سے اوتاروں نے اور بہت سے بزرگوں نے بیان کر دیے ہیں، لہذا وہ راستے بھی حق تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی حق تک ایک پہنچنے کا راستہ ہے. ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، خود مہاتما گاندھی بھی انہیں میں سے تھے، کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اوتاروں میں سے ایک اوتار ہیں، انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، اللہ نے ان پر بھی اپنی ہدایت کی راہ کھولی ہے، وہ بھی اللہ کے مقرر کردہ رہنما ہیں وہ بھی. لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی شناخت کو چھوڑ دیں، ہم نے یہ مان لیا، آپ ان کو مان کے اس راستے پر چلیے، ہم اپنے اوتاروں کو اپنے بزرگوں کو مان کر اپنے راستے پر چلیے. تو یہ ایک مصالحت کا طریقہ ہوتا ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے. انہوں نے بھی یہ چاہا اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مانیں، یعنی ان کا شرع صدر ہو گیا ہے یا انہوں نے اپنی جماعت سے الگ ہو کر اس نئی شناخت کو قبول کر لیا ہے. اگر وہ مشرکین عرب میں سے تھے تو اپنے آبائی دین کی روایات سے الگ ہو کر انہوں نے محمد الرسول اللہ کی بیعت کر لی اور آپ کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا تو اچھی بات ہے۔ یہی معاملہ یہود میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کریں، اوس و خزرج میں سے بہت لوگ کر چکے ہیں، لیکن سب سے اس کا مطالبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کا جی چاہے اختیار کر لے، اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بنیادی دین کی دعوت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مان رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس پہ اصرار نہ کیا جائے کہ اس نئی دعوت کو بھی قبول کیا جائے۔ یہ چیز میں عرض کر چکا کہ دعوت نہیں پہنچی، پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، پیغمبر کے بارے میں شرع صدر نہیں ہوا تو اللہ کے عذر بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ ایک بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے سفیر کو، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں صورت یہی پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس پیغمبر کی اتباع آپ کیجیے، اس کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، یا قرآن نے قبول نہیں کیا۔ اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بے شک پیغمبر مانے، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی آپ مان لیجئے کہ یہ بھی دینداری ہے، یہ بھی خدا پرستی ہے، اس پر بھی نجات ہو جائے گی، یہ بھی کافی ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس پر سچائی کے ساتھ عمل کیجئے۔ میں عرض کر چکا کہ اس میں ہے ایک علم و عقل کی بات، لیکن اس وقت جب کہ حق واضح نہ ہوا ہو۔ پیغمبر کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ایمانیات کے بنیادی مطالبات میں ہے، ایمانیات کے بنیادی مطالبات یعنی جن کو لے کر اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، جن کی دعوت دی گئی ہے، وہ تین ہی باتیں ہیں، اللہ کو مانیے، قیامت کے دن کو مانیے، اچھا عمل کیجیے، یہی دعوت سب انبیاء پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب کسی پیغمبر نے یہ دعوت آ کے پیش کر دی اور اس کے مقتضیات، اس کے مطالبات، اس کی کرولریز بیان کرنا شروع کر دیں، تو اب وہ کس کی طرف سے بیان کر رہا ہے؟ اسی اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہے جس کو آپ مانتے ہیں، تو فیصلہ کیجئے نا کہ یا وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یا آیا ہے۔ آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تو عذر بن سکتی ہے، لیکن واضح ہو گئی اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی شناخت کو قائم کر رکھنے کے لیے، اپنے تعصبات کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی عصبیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ یہ مصالحت کا طریقہ قبول کر لیجئے، تو یہ پھر حق پر مصالحت ہے جس کی گنجائش حق کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کا تجزیہ ضروری تھا، اور یہ میں نے اس لیے کر دیا کہ اس ذہن سے ہر دور میں سابقہ پیش آئے گا، اس وقت بھی آتا ہے۔ میں نے اسی سورہ بقرہ میں جو آیات ہیں ان میں یہ واضح کیا ہے کہ دین کے بنیادی مطالبات وہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان بنیادی مطالبات پر نجات کا وعدہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ خدا کے کسی پیغمبر کی حقانیت واضح نہیں ہوئی یا اس کی دعوت نہیں پہنچی۔ لوگ اسی کی بنیاد پر مکلف ہیں، اس لیے کہ دعوت تو یہی پہنچانی تھی، تو ان کے پاس اگر یہ دعوت پہلے سے موجود ہے اس پر عمل کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کو اور اس کے مقتضیات کو بیان کرنے کے لیے اپنا کوئی سفیر بھیج دیتے ہیں اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا سفیر ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے آپ کی بات سننا ضروری نہیں ہے، یا ہم پر واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں پھر بھی آپ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ پھر ایک بڑا جرم ہے، اور ایسے ہی جرم ہے جیسے ان تین چیزوں کو مانتے ہوئے کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے، وہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ بات لوگوں پر واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیسے یہ اعلان کرتا ہے کہ اہل ایمان ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ساوی ہوں یا کوئی اور گروہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہیں یہی تینوں مطالبات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی دین کے بنیادی مطالبات ہیں، لیکن ان بنیادی مطالبات کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے خدا کا پیغمبر آیا ہے یا نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو آپ تک دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی ہے اور آپ پر یہ واضح ہو گیا ہے خدا کا پیغمبر ہے، تو آپ بتائیے کہ انکار کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کفر و ایمان کی جو کشمکش یثرب میں پیدا کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ اس کی جو وجہ بتاتے تھے کہ یہ تجویز وہ کیوں پیش کر رہے ہیں، اس کی جو مصلحت بتاتے تھے وہ یہ تھی، یعنی اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی شناخت چھوڑ دیں، یعنی یہود یہود نہ رہے، نصرانی نصرانی نہ رہے، مشرکین عرب اپنی شناخت چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نئی شناخت اختیار کر لیں، وہ اہل ایمان جماعت میں شامل ہو جائیں، تو یہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ اگر کیا جائے گا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو لوگ آسانی سے مانیں گے نہیں، اس سے ایک کشمکش پیدا ہوگی اور امن و امان بالکل برباد ہو کے رہ جائے گا۔ چنانچہ مصالحت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ بنیادی دعوت وہی ہے، اس کے تقاضے پہلے سے یہود کے ہم متعین ہیں اور مسلمانوں کے ہم بھی اب متعین ہو رہے ہیں، تو جس کا جی چاہے وہ ان تقاضوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر مان لے، اور جس کا جی چاہے ان کی پیغمبری کا اقرار کرتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے طریقے کو جاری رکھے۔ یہ تجویز تھی جس تجویز کو وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے کی آیات سمجھ میں آئیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کفر و ایمان کی جو کشمکش یثرب میں پیدا کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دونوں فریق امن و سلامتی کے ساتھ وہاں رہ سکیں گے۔ اپنے اس طرز عمل کو وہ اسی لحاظ سے اصلاح کی کوشش سے تعبیر کرتے تھے، یعنی یہ جو آگے جا کے وہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اس سے ان کا مدعا یہ تھا۔ ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حق پرستی کی نیت ہی نہیں، اور یہ تجویز وہی پیش کر سکتا ہے ایک سیدھے قلب و دماغ کا آدمی، تو آپ سے سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ حق و باطل کا فیصلہ یہاں سے نہیں کرتا، اس کے لیے حق اور باطل کے معاملے میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی، بالعموم انبیاء علیہ السلام کا تجربہ یہی ہے، یعنی جب بھی دعوت دی گئی ایک اقلیت نے حق کو قبول کیا، وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اکثریت کا رویہ گریز و فرار کر رہا۔ تو پھر جب جمہوری نظام قائم کیا جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن کیوں مانی جائے گی؟ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جمہوری نظام میں ہم حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں اس کی کبھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کسی قوم میں کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اس میں تو وہی معیار ہوتا ہے جو میرے جلیل القدر استاد نے، جب میں نے ان کا تلمذ اختیار کیا تو میرے سامنے رکھ دیا تھا کہ تمہارا سایہ بھی اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو حق پر قائم رہو گے، یہ ہے وہ جگہ۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، سایہ بھی ساتھ نہ دے اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں فصل نزاعات کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی لوگوں کے مابین ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے حقوق برابر کے ہیں، اب اس میں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس نزاع کا فیصلہ اس اصول پر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا پرامن طریقہ ہے، اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جمہوری نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو نافذ العمل مانا جائے گا، مبنی بر حق ماننا ضروری نہیں ہے، اس لیے اقلیت کا حق ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے، اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرے۔ تو یہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں، لہذا اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضا تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ کہتے تھے۔ یعنی جو بنیادی دعوت ہے جب وہ ہم نے قبول کر لی تو اس کے بعد اب آپ اس پہ اصرار نہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب جو قرآن مجید نے کہا تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے، اصلاً کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ ما ہم بمومنین۔ تو میں نے اس کے اوپر لکھا ہے اس لیے کہ وہ اگر خدا اور آخرت پر فی الواقع ایمان رکھتے ہوتے تو حق کے معاملے میں یہ منافقانہ طرز عمل کبھی اختیار نہ کرتے۔ یعنی یہ منافقانہ طرز عمل ہے، اور اسی طرز عمل کی وجہ سے پھر میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی، یہ نفاق ہے، اس کو قرآن نفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ بات کہ حق واضح نہیں ہوا اور آپ جو کچھ آپ کے پاس علم تھا اس کی بنیاد پر کھڑے ہیں، یہ بالکل اور چیز ہے، اور حق واضح ہو گیا اور اس کے بعد آپ مصالحت کی کوئی تجویز پیش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکل آئے تاکہ آپ کے مفادات کو کوئی زک نہ پہنچے، تو یہ منافقت ہے۔ اور اسی چیز کی طرف قرآن مجید نے یہاں توجہ دلائی ہے، اور اب یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کے کچھ پہلو ابھی زیر بحث آنا ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، دراں حال ہے کہ وہ اصلا ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر